أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بھیجا ہے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے تم نے لوگوں کے درمیان تامرون بالمعروف تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے وتنہون عن المنکر اور تم برائی سے روکو گے وتؤمنون باللہ اور اللہ پر پختہ ایمان رکھو گے توحید پر کاربند رہو گے شرک سے بچو گے یہ ہے مقصد امت ایک ہے مقصد تخلیق انسان اور وہ ہے عبادت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور ایک ہے اس پوری امت کا مقصد اور وہ ہے نیکیوں کو پھیلانا برائیوں سے روکنا اور توحید پر کاربند رہنا بدقسمتی سے ہم نے اپنے اس مقصد کو پورا نہیں کیا تو اللہ ہم سے ناراض ہے ارشاد نبوی ہے لوگوں نیکی کا حکم دو برائی سے روکو ورنہ تم پر عذاب آئیں گے اور تم اللہ سے دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں رد کر دے گا آج ہماری دعائیں پوری نہیں ہو رہی اور ہر طرف سے کہیں غیروں سے پٹ رہے ہیں کہیں آپس میں انتشار ہے آپس میں ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تین کاموں کی توفیق عطا فرمائے نیکیوں کو پھیلانا برائیوں سے روکنا اور ہر قسم کے شرک سے بچنا اور توحید کے اوپر کاربند رہنا ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر اللہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا منہم المؤمنون ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد ان کے کچھ ساتھی وہ اکثر ہم الفاسقون لیکن ان میں سے اکثر وہ باغی ہیں نافرمان ہیں لن یضروکم الا اذى وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر کچھ ستانا وان یقاتلوکم اور اگر وہ تم سے لڑیں گے یولوکم الادبار تو تمہارے سامنے پیٹ پھیر کے بھاگیں گے مسلمانوں کو ہمیشہ کافروں سے شکست ہوئی ہے اپنوں کی غداری کی وجہ سے ورنہ یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے ثم لا ينصرون اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں وہ پائے جائیں یہ اس وقت کا معاملہ ہے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہودیوں پر دنیا میں ذلت ہی ذلت تھی اس لیے کہ ان کو عیسائیوں نے نکال دیا تھا بیت المقدس سے اور یہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے اور یورپ میں تو ان سے بہت برا سلوک ہوتا تھا شہر کے اندر رہ نہیں سکتے تھے شہروں سے باہر رہتے تھے ان کے لیے کچھ اوقات مقرر تھے ان اوقات میں شہر میں آتے ضروریات کا سامان لیتے اور واپس چلے جاتے فرمایا جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے الا بحبل من اللہ سوائے اس کے کہیں اللہ ہی کی طرف سے کوئی مدد ہو وحبل من الناس یا لوگوں کی طرف سے کوئی تعاون ہو آج بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر امریکہ اور یورپ اسرائیل کی حمایت سے ہٹ جائے تو پھر بھی اسرائیل کا وجود نہیں رہے گا اسرائیل اگر دنیا میں قائم ہے اس وقت تو عیسائیوں کی مدد کے سہارے وباؤ بغضب من اللہ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے کیوں وضربت علیہم المسکنہ اور ان پر محتاجی تھوپ دی گئی کیوں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ویقتلون الانبیاء بغیر حق اور انبیاء اکرام کو ناحق شہید کرتے رہے ذالک بما اسوا وکانوا یعتدون اور اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور حد سے گزرنے والے ہیں البتہ آج صورتحال مختلف ہے آج وہ دنیا میں رفتہ 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 کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے اسرائیل قائم کیا سن 48 میں اور اس کے بعد اسرائیل کی حدود کو کافی حد تک مزید وسیع کر لیا اور اس وقت اسرائیل ایک خنجر کی طرح عالم عرب میں بالکل گڑا ہوا ہے اور عرب اس کے سامنے بالکل بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں. وہ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے, ان کی نظر کشی کر رہا ہے اور پوری دنیا کی معیشت پر اس وقت یہودی چھائے ہوئے ہیں اور امریکہ اس وقت جو کچھ کر رہا ہے اسرائیل کے مفادات کے لیے کر رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یہی صورتحال جو یہودیوں کی اس زمانے میں تھی آج ہماری ہے کہ نہیں؟ تو آپ محسوس کریں گے کہ آج جو یہ الفاظ آ رہے ہیں یہودیوں کے لیے, وہ آج الفاظ ان کا ہم پر اطلاق ہوتا ہے. دنیا میں آج کہیں مسلمانوں کی کوئی سے کوئی عزت نہیں ہے. جہاں کہیں پر بھی کوئی اجتماعی قتل عام ہو رہا ہے کسی گروہ کا, وہ مسلمان ہے. چاہے کشمیر ہو, چاہے عراق ہو, چاہے بوسنیا ہو, چاہے چیچنیا ہو, چاہے فلسطین ہو, اور افغانستان میں بھی کتنے مسلمان وہ شہید ہوئے ہیں. ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان آیات پر ایک مرتبہ غور کیا تو ایک دم ان کا ذہن گیا کہ اس وقت تو ان آیات کا اطلاق ہم پر ہوتا ہے. تو پھر ایک کتاب انہوں نے مرتب کی, مسلمان امتوں کا ماضی, حال اور مستقبل. تین امتیں یعنی مسلمان, عیسائی اور یہودی, ان کا ماضی, ان کا حال اور مستقبل میں کیا ہوگا, احادیث میں اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی دی گئی ہے. تو بہت جامع کتاب ہے, تاریخ پر بھی, حال پر بھی, مستقبل پر بھی. جو بھی علمی ذوق رکھتے ہوں خواتین و حضرات ضرور اس کا مطالعہ کریں. البتہ آگے ایک خوشخبری آ رہی ہے کہ عین اس وقت جبکہ یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار تھے, ان میں سے ایک گروہ تھا جس کی اللہ تعریف کر رہا ہے. ان میں پانچ صفات تھیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کا محبوب گروہ تھا اس وقت جبکہ یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مغضوب تھے, اللہ ان سے ناراض تھا. اسی طرح سے آج اللہ امت مسلمہ سے ناراض ہے. لیکن اگر یہی پانچ صفات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو کم از کم ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے. تو بڑی عملی باتیں آ رہی ہیں پانچ, اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا لیسوا سواء, یہ سارے کے سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل کتاب امت قائمت, ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو حق پر قائم ہو چکی ہے. مراد یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں یا اسلام قبول کرنے والے ہیں, وہ واقعتاً حق کے طلبگار ہیں اور حق پر قائم ہیں. اب ان کی پانچ صفات ہیں. یتلون آیات اللہ آناء اللیل, وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. مشکل کام ہے لیکن اللہ توفیق دے. آیتیں یاد کرنی پڑیں گی, حفظ کرنی پڑیں گی اور رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پڑھنی پڑیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. نمبر دو, وہم یسجدون, اور وہ سجدے کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آجزی اختیار کرتے ہیں, اپنے تہجد گزاری پر, اپنی عبادات پر تکبر پیدا نہیں ہوتا ان میں, بلکہ یہ ہے کہ اور زیادہ عاجزی, انکساری, تکبر سے بچتے ہیں. یومنون باللہ والیوم الآخر, نمبر تین, ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اس کا تعلق اخلاص سے ہے. کل ہم نے پڑھا سورۃ البقرہ میں کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں, نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے نہ ان کا آخرت پر ایمان. نیکی اللہ کے لیے ہونی چاہیے, نیکی کا اجر آخرت میں مطلوب ہونا چاہیے. دکھاوے والا چاہتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اسے ایک عزت مل جائے اور چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی بابا ہو جائے, آخرت کو بلایا ہوا ہے. تو اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان کا مطلب ہے کہ مخلص ہے, جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کر رہے ہیں. نمبر تین, یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات, اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں, تیزی دکھاتے ہیں. ان کے لیے مقابلے کا اصل میدان بلائیاں ہیں, ایک دوسرے سے زیادہ نیکیوں کرنے کی فکر. اگر اس بھائی نے یہ نیکی کی ہے تو میں کیوں نہ کروں, اگر اس کو جتنا قرآن مجید یاد ہے مجھے اس سے زیادہ یاد ہونا چاہیے. اگر وہ تہجد گزار ہے تو مجھے بھی تہجد گزار بننا ہے. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے اتنا وقت دیتا ہے تو مجھے بھی دینا ہے. اگر وہ اتنا انفاق کرتے مجھے اس سے زیادہ انفاق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, فرمایا کہ یہی لوگ صالحین میں سے ہیں, نیکوکار ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا, اور وہ جو کوئی بھی بھلائی کا کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ, اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں سے واقف ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اس کے برعکس بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور وہ لوگ آگ والے ہیں, جہنم والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب کفار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا رستہ روکنے کے لیے مال تو خرچ کرتے ہیں. امریکہ نے ٹھیک ٹھاک مال خرچ کیا ہے افغانستان میں, معیشت اس کی بیٹھ گئی ہے. فرمایا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا, مثال ان کی جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں, کمثل ریح, ایک ہوا کی مانند ہے, فیہا سر, جس میں سخت ٹھنڈ ہو, اصابت حرس قوم ظلموا انفسهم, اور وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر آ پڑے جس نے ظلم کیا ہے, فاہلکت ہو, اور اس کی کھیتی کو تباہ کر دے. ایسی ہوا جو بہت زیادہ ٹھنڈی ہے, جس کے ساتھ اولے ہیں, اس نے آ کر کسی ظالم قوم کی پوری کھیتی کو تباہ کر دیا. اسی طرح سے ان کے مال کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, ان کے مال برباد ہوں گے, مال برباد بھی ہوں گے اور غلط کام میں مال خرچ کرنے کا گناہ بھی ملے گا. وما ظلمہم اللہ, اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا, ولیکن انفسهم یظلمون, وہ خود ہی اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, اپنے سوا کسی اور کو اپنا رازدار نہ بناؤ, اپنی انٹیلیجنس انفارمیشن کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کرو, جیسے کہ ہم نے کی امریکہ کے ساتھ شیئر, بہت بڑا جرم کیا ہم نے. دوسری مرتبہ منع کیا جا رہا ہے اس صورت میں کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. اس سے پہلے آیت نمبر 28 میں آیا تھا, اب دوبارہ آیت 118 میں آ رہا ہے, اپنے سوا کسی اور کو اپنا ہمراز نہ بناؤ. لا یالونکم خبالا, وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کرتے. اور ثابت ہو چکا ہے کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں, ہمارا دشمن ہے. ہندوستان کا دوست ہے, اس کے ساتھ اس نے ایٹمی تعاون کا معاہدہ بھی کیا, ہم سے کرنے کو تیار نہیں, ہمیں تباہ کرنے پر تلا ہوا. ودو ما انتم, جس چیز سے تمہیں تکلیف ہو اس سے خوش ہوتے ہیں. ڈو مور ڈو مور, اپنوں کے خلاف آپریشن کرو, رد عمل میں پھر اور زیادہ خودکش بمبار تیار ہوں گے اور دونوں طرف سے مسلمانوں کا خون ہوگا. قد بدت البغضاء من افواههم, اور ان کی دشمنی ان کی زبانوں سے ظاہر ہو ہی جاتی ہے, منہ سے بعض اوقات اصل حقیقت ان کے نکل ہی جاتی ہے. وما تخفی صدورهم اکبر, اور جو تمہارے خلاف دشمنی ان کے سینوں نے چھپا رکھی ہے وہ زیادہ بڑی ہے. قد بینا لکم الآیات, ہم نے تو تمہارے لیے آیتوں کو واضح کر دیا ہے, ان کم تم تاکلون, اگر تم غور و فکر کرو. ہاں انتم اولائے تحبون, اے مسلمانوں یہ تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں کرتے. انہوں نے تمہاری بہن عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا کچھ کیا تمہارے علم ہے. تو وتؤمنون بالکتاب کلہ, تم تو ساری کتابوں کو مانتے ہو, ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو, کہتے ہو کہ انجیل اور تورات بھی اللہ نے نازل کی تھی. وہ تمہاری کتاب قرآن کو ماننے کو تیار نہیں ہے, بلکہ وہ قرآن کے دشمن ہیں, اس کی توہین کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں, ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں. یہودی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہلے کے سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا, لیکن جب ہوتے ہیں تنہائی میں خلوت میں, عزو علیکم الانامل من القیز, تو تمہارے خلاف جلن سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں, انہیں شدید غصہ آتا ہے تمہاری کامیابیوں پر. قل موتو بغیظکم, اے نبی ان سے کہیے کہ تم مر جاؤ اپنے اسی غصے میں اپنی اسی جلن میں. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے. ان تمسسکم حسنتن تسوہم, اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا, اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم نے دو کام کیے, تم نے صبر کیا, حق پر ڈٹے رہے, اور تم اگر اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے, لَا يَزُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, تو ان کی شرارتیں, ان کا ضرر پہنچانا تمہیں, تو ان کی شرارتیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط, بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے گھیرے ہوئے, تو ان کے شر سے ہم بچ جائیں گے بشرطے کہ ہم میں دو چیزیں ہوں, صبر ہو اور تقویٰ ہو. آگے غزوہ احد کے حالات اب بیان ہو رہے ہیں. صبر نہیں ہو سکا بعض ساتھیوں سے, جس کی وجہ سے غزوہ احد میں فتح شکست میں بدل گئی. تو یہ تعلق ہے اصل میں اگلی آیات کا کہ کافروں کے شر سے بچ جاؤ گے بشرطے کہ صبر کرو اور تقوی پر عمل ہو. حکم تھا کہ درہ خالی نہیں کرنا, لیکن جب دیکھا کہ فتح حاصل ہو رہی ہے تو درے پر کیا کھڑے رہنا, صبر نہ ہو سکا درہ خالی کر دیا. امیر حکم دیتا رہا کہ ٹھہرو, لیکن امیر کی بات نہیں مانی. امیر کی بات نہیں مانی تو حدیث میں آتا ہے, جس نے میرے امیر کی بات نہیں مانی اس نے میری بات نہیں مانی, جس نے میری بات نہیں مانی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی. لہذا تقوی کی بھی کمی ہو گئی, جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا, 70 صحابہ پھر شہید ہو گئے اور فتح شکست میں بدل گئی. اب اس کے بعد 6 رکوع مسلسل ہیں کہ جن میں غزوہ احد کے حالات کے اوپر تبصرہ ہے. غزوہ احد کے بارے میں تھوڑی سی تمہید سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بڑی شاندار فتح عطا فرمائی. 313 نہتے, 1000 مسلح ان کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے, 70 کافر مارے گئے, 70 قیدی بنے. قریش میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. ایک ہی سال بعد بڑی زبردست تیاری کر کے 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے, شوال سن 3 ہجری میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اس طرح لشکر آ رہا ہے کیا کریں. آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر محصور ہو کے مقابلہ کریں, کھلے میدان میں اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہمارے لیے ممکن نہیں. اتفاق سے عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی تھی, رئیس المنافقین کی, کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کریں. لیکن نوجوان صحابہ جو بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں کھلے میدان میں جا کے ان سے مقابلہ کرنا چاہیے, دفاعی انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے ان نوجوان صحابہ کی بات کو مان لیا اور 1000 کا لشکر لے کر نکلے مقابلے کے لیے. جب اس مقام پر پہنچے, مقام شوت, جہاں پر دونوں لشکروں نے پہلی مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھا, اب جو منافقین تھے قریش کے لشکر کو دیکھ کر کانپنے لگے کہ اتنا بڑا لشکر. لہذا عبداللہ بن ابی کی قیادت میں 300 منافقین لشکر سے علیحدہ ہو گئے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ تو موت کے منہ میں جانے والی بات ہے, یہ تو خودکشی ہے. 300 علیحدہ ہو گئے, 700 ساتھی رہ گئے اللہ کے رسول کے ساتھ. ان کو لے کر آپ آگے بڑھے, احد کے میدان میں آپ نے مورچہ بندی کی اور 50 ساتھیوں کو پیچھے درے پر مقرر کیا کہ جو پیچھے درہ ہے یہاں سے دشمن نہ آ جائے. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا امیر مقرر کیا. جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں نے, نوجوان صحابہ نے اپنے جذبہ جہاد کا بھرپور اظہار کیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی. درے پر صحابہ نے جب دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اب تو درے پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے. امیر نے ان کو کہا کہ نہیں, چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو, میں درے پر رہنا. 50 میں سے 35 ساتھیوں نے امیر کی بات نہیں مانی, نظم کی خلاف ورزی کی, درے سے اتر آئے. خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ درہ خالی ہو گیا ہے. 200 سواروں کو لے کر وہ پیچھے سے آئے, درے پر چڑھے, 15 صحابہ جو رہ گئے تھے درے پر ان کو شہید کر دیا اور پیچھے سے آ کے حملہ کیا اور مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی. ایک کے بعد ایک رفتہ رفتہ 70 ساتھی شہید ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے یلغار کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوری زرہ پہنی ہوئی تھی اور سر کے اوپر ہیلمٹ خود بھی تھا. ایک بدبخت آگے بڑھا اور اس نے اللہ کے رسول کے بازو پر وار کیا. دوری زرہ کی وجہ سے آپ محفوظ تو رہے لیکن پورے مہینے آپ کو اپنے اس دائیں شانے میں تکلیف رہی. پھر اس نے دوسرا وار آپ کے سر پر کیا اور خود کی ہیلمٹ کی دو گھڑیاں آپ کی کڑیاں آپ کے اسار مبارک میں داخل ہو گئی, نکل نہیں رہی تھی. عبید اللہ بن جراح نے انہیں کھینچ کر نکالا, اپنے دانتوں سے ان کے دانت شہید ہو گئے. تب کہیں جا کر وہ نکلی. اس کے بعد ایک بدبخت نے آپ کے چہرے پر پتھر مارا جس سے آپ کے دو دانت شہید ہو گئے. اتنا خون نکلا کہ آپ گر کے بے ہوش ہو گئے. افواہ پھیل گئی کہ حضرت محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس وقت کچھ صحابہ نے کہا کہ اب کیا فائدہ لڑنے کا, اللہ کے رسول ہی باقی نہیں رہے. اور کچھ نے کہا کہ اب جینے کا کیا فائدہ, اب کس کے ساتھ جئیں گے. دیوانہ وار داخل ہو کے شہادت کے جام نوش کیے. 9 صحابہ آپ کے پہرے پر تھے, 7 شہید ہو گئے اور 2 ہیں جو صرف آپ کے ساتھ آخری وقت تک اپنے ہاتھوں پر اور وہ وار روکتے رہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک ہیں, صحابہ احد کہلاتے ہیں. اب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ پہاڑوں پر چڑھ جاؤ, اس لیے کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے نیچے. تو پہاڑ پر چڑھ کر اوپر سے پتھر پھینکنا شروع کیے. اب ابو سفیان نے محسوس کیا کہ اب وہ اوپر ہیں, اب ہمیں ہمارا نقصان ہوگا, وہ اوپر سے تیر چلائیں گے, بہتر ہے کہ اب ہم چلے جائیں. لہذا ابو سفیان اپنا لشکر لے کر چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے عسکری اعتبار سے جو واپس گئے ہیں, ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا. لہذا مدینے آنے کے بعد آپ نے کہا کہ وہ پلٹ کر آئیں گے, ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے, بہتر ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ کن وار کرو, تو چلو اور ہم پیچھا کریں ان کافروں کا. تو صحابہ اکرام حالانکہ زخموں سے چور تھے اور ساتھیوں کی شہادت سے صدمہ بھی تھا, اس کے باوجود انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور 8 میل تک گئے ہیں قریش کے لشکر کا پیچھا کرنے کے لیے. اور وہ قریش کا لشکر پھر جب اس کو معلوم ہوا کہ پیچھا کرنے آ رہے, وہ اور تیزی کے ساتھ بھاگ گیا. یہ میں نے مختصر طور پر آپ کو غزوہ احد کے حالات بیان کر دیے. آئیے اب ترجمے کا آغاز کرتے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر سے اور مومنوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر آپ بٹھا رہے تھے, مورچوں پر ان کو بٹھا رہے تھے, مورچہ بندی کر رہے تھے. اب اگر جب تک ہمارے سامنے احادیث نہ ہو, ہمیں نہیں پتا چلتا یہ کون سے غزوے کی بات ہو رہی ہے. قرآن سمجھنے کے لیے حدیث سنت وہ لازمی ضروری ہے. حدیثوں نے بتایا کہ یہاں پر غزوہ احد اس کا تذکرہ ہے, ورنہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ احد کے حالات بیان ہو رہے ہیں. بس کہا جائے آپ نے گھر سے نکلے اور مومنوں کو آپ لڑائی کی جگہوں پر بٹھا رہے تھے, مراد یہ ہے کہ ان کی مورچہ بندی کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم, اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, اور جبکہ تم میں سے دو گروہ قریب تھے اس کے کہ وہ ہمت ہار جاتے. واللہ ولیہما, لیکن اللہ ان کا ولی تھا. یہ اشارہ ہے دو قبیلوں کی طرف, بنو حارثہ اور بنو سلمہ. اور وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم میں سے دو گروہ, اللہ نے ہمیں منافقین کے طور میں شامل نہیں کیا. جو 300 منافقین ساتھ چھوڑ گئے تو ان کا تو قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا, اس قدر ان سے نفرت کہ ان کا نام تک لینا پسند نہیں کیا. یہ دو گروہ تھے جو ہمت ہار رہے تھے, لیکن اللہ نے ان کی ہمت بندائی, باقی مسلمانوں نے ہمت بندائی تو پھر ساتھ رہے. تو فرمایا کہ تم میں سے دو گروہ تھے جو ڈھیلے پڑ رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کا حامی تھا. واللہ ولیہما, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ, اور اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر کے میدان میں بھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, جبکہ تم بڑے کمزور تھے. تعداد تمہاری 313, ان کے پاس ہر ایک کے پاس تلواریں, تمہارے پاس کل 8 تلواریں. ان کے پاس 100 گھوڑے, تمہارے پاس 2 گھوڑے. ان کے پاس 700 اونٹ, تمہارے پاس 70 اونٹ. کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اس کا شکر کر سکو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. استقولوا للمؤمنین، اور جب اے نبی آپ مومنوں کو یہ خوشخبری دے رہے تھے، الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں. کافر 3000 ہیں، اللہ 3000 فرشتے بھیج دے گا؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں، وہی دو باتیں جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، اگر تم صبر کرو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچو گے. ویاتوکم من فورہم ھذا، اور اگر کافر تم پر اچانک اسی طرح سے آ دھمکیں گے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین، تو اللہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے جو کہ ہوں گے نشان لگائے ہوئے، یعنی انہوں نے نشان لگانے والے ہوں گے کہ کس فرشتے نے کس کافر کو ہلاک کرنا ہے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ سب باتیں اللہ نے نہیں کی مگر تمہیں خوشخبری دینے کے لیے. بل تطمئن قلوبکم بھی، اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد تو ہو ہی نہیں سکتی مگر صرف اللہ کی طرف سے جو زبردست کمال حکمت والا. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ وہ ایک حصہ کاٹ دے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے. اور یبتہم، یا انہیں ذلیل کر دے. فینقلبوا خائبین، اور وہ لوٹے ناکام ہو کر. اب جب اللہ کے رسول کا چہرہ خون آلود ہوا پتھر پڑنے سے، تو آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ قوم کیوں کر فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ آپ کے منہ سے الفاظ نکل گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس پر آپ کو متوجہ کیا کہ آپ ایسی بات نہ کریں. لیس لک من الامر شیئن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اختیار میں کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو انہیں عذاب دے. فانہم ظالمون، اس لیے کہ ظالم ہیں. یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں کہ کس کو ہدایت ملے گی کس کو نہیں ملے گی، کون فلاح پائے گا کون فلاح نہیں پائے گا. اب اس قسم کی آیتیں قرآن مجید میں نازک آیتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن ان کی افادیت کیا ہے؟ ان آیتوں کی موجودگی میں شرک کی جڑ کٹ گئی. اب کوئی شخص اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا اگر وہ قرآن پڑھنے والا ہے، اس لیے کہ قرآن ثابت کرتا ہے کہ بہرحال اللہ کے نبی اللہ کے بندے ہیں اور عاجز ہیں اللہ کے سامنے، اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی متوجہ کرتا ہے بعض معاملات کے حوالے سے. اگر اللہ ایسا نہ کرتا، ایسی آیتیں نہ اترتی، تو خطرہ تھا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں خدائی میں شریک کر دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدائی میں شریک کر دیا، ہماری جو محبت ہے اپنے نبی سے وہ ان سے کہیں زیادہ ہے الحمدللہ. ہم میں سے ہر مسلمان اللہ کے رسول کی ناموس پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو خطرہ تھا کہ یہ محبت ہم بھی کہیں آگے بڑھ کر آپ کو خدائی میں شریک نہ کرتے تھے. تو اس قسم کی آیتوں سے اللہ نے شرک کے امکانات کو ختم کر دیا. فرمایا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے اختیار میں ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. خالد بن ولید کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا جو مسلمانوں کی شکست کے اصل ذمہ دار تھے. نہ صرف معاف کیا بلکہ خود اللہ کے رسول نے ان کو لقب دیا کہ خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور اللہ نے ان سے کتنے بڑی اسلام کی خدمت لی، کتنے غزوات میں وہ شریک ہوئے اور کامیاب ہوئے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا. یہ سود کی حرمت کا ابتدائی حکم ہے. اصل حکم ہم پڑھ چکے کل سورۃ البقرہ میں جس میں سود کو بالکل ہی حرام کر دیا. ابتدائی طور پر اللہ نے سود مرکب کو حرام کیا تھا، سود در سود مت لو. ایک شخص کو کسی نے سود پر 100 روپے دیے، کہا کہ سال بعد 110 روپے دے دینا، وہ نہیں دے سکا. اب کہا کہ اگلے سال جو میں سود لوں گا 100 روپے نہیں لوں گا، 110 روپے لوں گا، 110 کے حساب سے تم سود دینا. اب سود 10 روپے نہیں ہوگا، اب 11 روپے ہوگا، اب تمہیں مجھے دینے ہوں گے اگلے سال 121 روپے. تو یہ جو سود مرکب ہے، سود در سود، اس سے منع کیا کہ مت کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا. کیوں؟ اب جنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اس مرحلے میں تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور جس آدمی کو سود لینے کی عادت پڑ جائے تو وہ تو چاہتا ہے کہ مال سے مزید مال کماؤں، اس میں تو سوچ پیدا ہو جاتی ہے سرمایہ داری کی. اللہ نے اس کی نفی کی اور منع کیا کہ یہ کام چھوڑ دو، یہ اب تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا وقت آ گیا ہے، بجائے اس کے کہ مال جمع کر کے رکھا جائے اور اس کے ذریعے سے مزید مال سے مزید مال بنایا جائے. متقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وتقوا النار التی اعدت للکافرین، بچو اس آگ سے جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. واطیعوا اللہ والرسول، کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تیسری مرتبہ الفاظ آ رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے. مقابلے کا اصل میدان یہ ہے، یہ نہیں کہ میرے ساتھی نے انجینئرنگ کے بعد ایم بی اے کیا تو میں بھی کر لوں، میرے ساتھی نے اس طرح کی گاڑی لی ہے تو میں بھی لے لوں، یہ بڑا گھٹیا میدان ہے. مقابلے کا اصل میدان ہے آخرت میں زیادہ زیادہ اجر و ثواب کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنا، بخشش کا حصول، جنت کا حصول، اس کے لیے مقابلہ کرو. سارعوا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تیزی دکھاؤ اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے. وجنت ارضها ارضها السماوات والارض، اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اس کی اونچائی کتنی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میکسیمم جو ہمارے ذہن میں تصور آ سکتا ہے چوڑائی کا وہ بیان ہوگا. کسی میدان میں آپ کھڑے ہوں، دور تک کوئی آبادی نہ ہو، آپ کو حد نگاہ تک زمین نظر آئے گی، آسمان نظر آئے گا. فرمایا کہ ایسی جنت کے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے، جس کا عرض، جس کی چوڑائی. اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی. بڑی اہم بات ہے، تنگ دستی میں لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بھائی کیا کریں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اپنے ضروریات کے لیے تو خرچ کرتے ہیں، پھر بھی کسی نہ کسی طریقے پر گھر پہ آٹا بھی لے کر آتے ہیں، سبزی بھی لے کر آتے ہیں، بجلی کا بل بھی دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ضرورت ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. اور بھائی دین بھی تمہاری ضرورت ہے، آخرت بھی تمہاری ضرورت ہے، لہذا اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرو. فرمایا کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. والکاظمین الغیظ، غصے کو دباتے ہیں. غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے، غیرت کی علامت ہے، لیکن غصے میں کوئی اقدام کر دینا یہ صحیح نہیں ہے، اقدام آدمی سوچ سمجھ کر کرے. تو غصے کو دباتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. بڑا پیارا شعر یہاں پر لکھا ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے، معرف القرآن میں بہادر شاہ ظفر کا، کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو غصے میں بھی اللہ تعالی یاد رہے، تیش میں بھی خوف خدا رہے، غصے کو دبائیں، لوگوں کو معاف کریں، اور عیش میں بھی یاد خدا رہے کہ عیش میں بھی، خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جب غلطی سے کسی بہائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، کوئی اور گناہ کر بیٹھتے ہیں بہائی کے علاوہ، ذکر اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فوراً یاد کرتے ہیں. چلتے چلتے آپ پھسل گئے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات یہ ہے کہ فوراً آپ کھڑے ہوں، کپڑے جھاڑیں، دوبارہ چل پڑے، تو کبھی کوئی بہائی کی بات ہو جائے، کبھی غور گناہ ہو جائے، جیسی احساس ہوتا ہے فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو بخشنے والا، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو غلط کام کو کر لیا اس پہ اصرار نہیں کرتے، توبہ کرتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، آدم علیہ السلام کے سبھی بیٹے خطا کار ہیں، خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں، تو فرمایا کہ جو غلط کام کرتے ہیں اس پہ اصرار، سواد سے اصرار نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے، ان کو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہم یعلمون، جبکہ وہ جان لیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، وجناتٌ تجری من تحتہا الانہار، اور ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا کیا عمدہ بدلہ ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کئی واقعات گزر چکے ہیں تاریخ کے، فسیروا فی الارض، تو ذرا چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبت المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، آج بھی قوم سمود کے کھندرات موجود ہیں، جا کے دیکھو کتنی بڑی تہذیب تھی لیکن کیا اثر ہوا، ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ موعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے اس میں ایک نصیحت کا سامان ہے، جب غزوہ احد کی شکست سے صحابہ اکرام انتہائی مایوس اور غمزدہ تھے، ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، بلا تہنوا بلا تحزنوا، اور ہمت نہ ہارو اور نہ ہی غمگین ہو، وانتم الاعلون، غالب تم ہی ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہوگے تم غالب ہوگے، آج ہم اپنا جائزہ لیں، صحابہ اکرام تو چونکہ مومن تھے، غزوہ احد کے بعد پھر کوئی شکست نہیں ہوئی، اپنے اصلاح کر لی، پھر فتوحات ہی فتوحات ہیں، غلبہ ہی غلبہ ہے، لیکن آج ہم مغلوب ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب، دل والا ایمان نہیں ہے، کیسے پیدا ہو، ایسی محفلوں میں آنے سے پیدا ہوتا ہے، اچھی محفلیں جہاں قرآن مجید بیان ہو رہا اور خود قرآن مجید پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، پھر آیات آفاقی پر غور سے ایمان حاصل ہوتا ہے، اپنے وجود پر غور و فکر سے ایمان حاصل ہوتا ہے، آیات انفسی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما، آج ہماری اکثریت قانونی ایمان رکھتی ہے، دل والے ایمان سے محروم ہے، دل والے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ ایمان ہے تو اس کا اظہار انسان کے سیرت و کردار میں ہوتا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہوں، تو اگر ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہے تو ہم دل والا ایمان رکھتے ہیں ورنہ نہیں رکھتے، ہماری اکثریت آج اکثر و بیشتر خواہشات کی پیروی کر رہی ہے، شریعت کی پیروی نہیں کر رہی، ایمان سے محروم ہے، بڑی اہم آیت ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، وانتم الاعلون، غالب تم ہی ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، صرف رمضان میں نہیں، آپ کوشش کیجئے کہ پورا سال دروس قرآن کی محفلوں میں شرکت کریں، ہماری بیٹری چارج ہوتی ہے، ہمارا ایمان اس سے بڑھتا ہے، ایمان برقرار رہتا ہے، ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے، فقد مس القوم قرح مثلو، تو مخالف قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اگر تمہارے 870 ساتھی شہید ہوئے ہیں تو بدر میں ان کے بھی 70 کافر جہنم واصل ہوئے تھے، بتلک الایام ندابلھا بین الناس، اور یہ یہ وہ دن ہیں کہ جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھینکتے رہتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی ہے. کیوں؟ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون حقیقی مومن ہے. فتوحات ہی فتوحات تو سب تمہارے ساتھ ہوں گے. اصل مومن وہ ہے جو مشکل حالات میں بھی ساتھ دے، مشکل کا ساتھی وہ مخلص ہوتا ہے. اللہ ظاہر کر دے کون سچا مومن ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. تمہیں تو صدمہ ہو رہا ہے لیکن 70 ساتھیوں کا بیڑا پار ہو گیا، انہیں بڑی اعلیٰ شے مل گئی، شہادت مل گئی. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ نہ سمجھو کہ اللہ کافروں کو پسند کرتا ہے اس لیے انہیں پتا ہو گئی، نہیں. یہ تمہیں شکست اس لیے ہوئی ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے کہ کون سچے مومن ہے، اور تاکہ کچھ ساتھیوں کو شہادت کا رتبہ ملے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی علیحدہ کر دے ان لوگوں کو جو صحیح مومن ہیں، اور مٹا دے پھر اللہ تبارک و تعالی کافروں کو. اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کیا تم نے سمجھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے کون ہیں جو واقعی اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون ہیں جو ڈٹ جانے والے ہیں. جنت ہر ایک کو نہیں ملے گی، جنت بڑی قیمتی شے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو دے گا جس کو اللہ تعالیٰ چھان پھٹک کر آزما کر دیکھ لے گا کہ یہ واقعی اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والا ہے، ڈٹ جانے والا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، کیوں پریشان ہوتے ہو 70 ساتھیوں کی شہادت سے؟ یہ تم ہی تھے جو اس سے پہلے موت یعنی شہادت کی تمنا کر رہے تھے، اس سے پہلے کہ تم نے شہادت کو دیکھا تھا. فقط رائے تو وہ ہو بان تم تنظرون، تو تم نے اب شہادت کو دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، تو پریشان نہ ہو، وہی چیز ملی ہے جس کی تمنا کر کے تم میدان جنگ میں آئے تھے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کس پر کچھ آئی. اب ذرا ان لوگوں کی طرف روئے سخن کہ جب افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، تو انہوں نے تلواریں پھینک دی کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اب ذرا ان کی اصلاح فرما رہا ہے. وما محمد الا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول. قد خلت من قبل الرسول، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے. افہم ماتا، تو اگر وہ طبعی طور پر وفات پا گئے، او قتل یا شہید کر دیے گئے. ان قلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تمہاری وابستگی صرف اللہ کے رسول کی ذات سے، ان کے مشن سے نہیں ہے؟ نہیں، جہاں تمہاری وابستگی ان سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے مشن سے بھی ہونی چاہیے. لہذا ان کے بعد بھی تم نے اس مشن کو جاری و ساری رکھنا ہے. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کان کھول کے سن لو، جو کوئی بھی ان کے بعد الٹے قدموں دین سے پھر گیا، فَلَنْ يَزُرُ اللَّهَ شَيْئًا، اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے اپنا ہی نقصان کیا. وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، البتہ شکر گزاروں کو اللہ عن قریب بدلہ عطا فرمائے گا. جس روز اللہ کے رسول کی شہادت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عجیب جذباتی کیفیت تھی بات ساتھیوں کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر مسجد نبوی میں ٹہل رہے تھے. اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو میں اسی گردن اتار دوں گا. ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدھا حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے، ان کی بیٹی ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، وہیں پر اللہ کے رسول کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا. اللہ کے رسول کے چہرے کو بوسا دیا اور کہا کہ اللہ اپنے حبیب کو دوبارہ موت کی تکلیف سے نہیں گزارے گا، یعنی فوت ہو گئے. باہر نکل کر پھر ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ من کانا یعبد اللہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے جاوید ہے، اسے تو کبھی موت نہیں آئے گی. ومن کانا یعبد محمد، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا، فإنه قد مات، تو حضرت محمد تو فوت ہو چکے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھ ہی آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول افئن ماتوا قتلا انقلبتم على اعقابكم. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسی آیت آج ہی اتری ہے اور سارے جذبات ان کے ٹھنڈے ہو گئے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, کسی بھی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر جائے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے. کتاب موجلہ, اور وہ ایک طے شدہ وقت جو لکھا ہوا ہے, یہ بھی طے ہے کہ موت کس جگہ آنی ہے اور یہ بھی طے ہے کہ موت کس وقت آنی ہے. حضرت علی کے الفاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ موت انسان کی بہترین محافظ ہے, اس کا وقت چونکہ طے ہے اس سے پہلے وہ آ نہیں سکتی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا جس پر کہ زخم نہ لگاؤ کسی تیر کا کسی نیزے کا, لیکن یہ ہے کہ میدان جنگ میں انہیں موت نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے. اللہ کی تلوار کو کون سی تلوار گائل کر سکتی ہے؟ بستر پر ان کو موت آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو موت انسان کی بہترین محافظ بھی ہے اور بہترین باعث بھی ہے. الموت تو خیر الحافظہ, الموت تو خیر الباعث. فرمایا کسی بھی جان کے لیے ممکن نہیں کہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے, طے شدہ ایک وقت ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہے میں اسے اس میں سے دیں گے. بڑا اہم مضمون ہے, کل بھی آیا تھا سورہ بقرہ میں. جو لوگ حج کے موقع پر صرف دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں, اور جو وہاں جا کر اللہ سے دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں ان کو اللہ ان کی نیکیوں کا اجر دے گا. وسنج سے شاکرین, اور امن قریب شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے. اللہ والے کون ہے اللہ کی نگاہ میں؟ ایک ہمارا تصور ہے کہ اللہ والے وہ ہے جو کسی کونے میں کسی خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہوں, اور نہ کسی جھگڑے میں پڑتے ہوں, نہ کسی کی لینی میں ہو, نہ کسی کی دینی میں ہو. قرآن مجید کا تصور کچھ اور ہے, اللہ والے کچھ اور ہیں. فرمایا وَقَعَيِّم مِن نَبِيٍ, کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں, قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِير, کہ ان کے ساتھ مل کر ربیون رب والوں نے, اللہ والوں نے مل کر جنگ کی ہے. قرآن کا تصور یہ ہے, اللہ والے وہ ہیں جو باطل کے خلاف میدان جنگ میں آ کر اس کا مقابلہ کر کے زمین کے سینے کو باطل کی گندگی سے, ظالموں کی گندگی سے صاف کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں لڑنے والے اللہ والے ہیں. قرآن مجید کے تصورات کچھ اور ہیں, ہمارے تصورات کچھ اور ہو گئے. وَقَم مِن نَبِيٍ, کتنے نبی ایسے گزرے, قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِير, ان کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں نے جنگ کی ہے. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تو جو بھی ان کے اوپر اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف آئی اس کی وجہ سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری. وما ضعف, نہ وہ کمزور پڑے, وما استقانو, نہ ہی باطل سے دبے. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کو پسند کرتا ہے. وما کان قولہم, اور ان کی دعا نہیں تھی, الا ان قالوا, مگر وہ یہی دعا کرتے رہے, ربنا اغفر لنا ذنوبنا, اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, واسرافنا فی امرنا, اور جو بھی ہم سے اپنے معاملات میں زیادتی ہوئی ہے اس کو بھی معاف فرما دے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا, اللہ تعالی نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی عطا فرمایا. وحسن ثواب الآخرہ, اور آخرت کا بدلہ تو کیا ہی عمدہ ہوگا. واللہ یحب المحسنین, اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تم نے بات مانی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, یردوکم علی اعقابکم, تو وہ تمہیں الٹے قدموں تمہارے دین سے پھیر دیں گے. فتنقلبوا خاسرین, اور پھر تم پلٹ کر ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے. بار بار منع کیا جا رہا ہے کہ ان کافروں کی بات مت مانو, وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں, تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور دوست اور ساتھی ہے. وہو خیر الناصرین, اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. اللہ پر بھروسہ کرو, امریکہ پہ بھروسہ مت کرو. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اور بالکل صحیح بات ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر وہ سب سے ڈرتا ہے. شرک کرنے والے ہر ایک سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ والے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے. تو فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. مالم ينزل به سلطانا، وہ شرک ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وماواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے. ولقد صدقكم الله وعده، اللہ نے تو احد کے میدان میں تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. استحصونهم باذنہ، جبکہ تم کافروں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم خود ڈھیلے پڑے. وتنازعتم فی الامر، اور تم نے معاملے میں اختلاف اور جھگڑا کیا، امیر کی بات نہیں مانی، امیر روکتے رہے اور تم نے امیر کی بات کو کی نافرمانی کر کے درہ خالی کیا. وعصیتم، تم نے امیر کی نافرمانی کی. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تم کو اللہ نے وہ دکھایا جو تم پسند کرتے تھے. بعض حضرات نے یہاں پر اس سے مراد دیا ہے مال غنیمت، کہ شاید صحابہ نے مال غنیمت دیکھ کر کے وہ ہمیں مل جائے درہ خالی کر دیا تھا. یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مال غنیمت کا اصول تو بدر کے فوراً بعد طے ہو گیا تھا کہ جو لوٹے گا اس کو نہیں ملے گا، سارا مال غنیمت ایک ساتھ جمع ہوگا، اور اس کے بعد پانچواں حصہ اللہ کے رسول کا ہے، اور چار حصے مجاہدین میں برابر برابر تقسیم ہوں گے. یہاں اس سے مراد دنیوی فتح ہے. سورہ فتح میں کہا گیا اخرى تحبون نصر من اللہ وفتح قریب، ایک دوسری فتح تمہیں بڑی پسند ہے، دنیا کی قریبی فتح، اللہ کی مدد آئے قریبی فتح حاصل ہو. تو جبکہ اللہ نے تمہیں دکھائی وہ چیز جو تمہیں بڑی پسند تھی، تم نے وہ دیکھی فتح حاصل ہو رہی ہے، تم نے اپنے امیر کی بات کو نہیں مانا. اور امیر کی بات نہ ماننا بالواسطہ طور پر نبی کی نافرمانی ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ من اتا امیری فقط اتانی ومن اسا امیری فقط اسانی، جس نے میرے امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ دنیا کی فتح کے طلبگار تھے. ومنکم من یرید الاخرہ، اور تم میں سے کچھ آخرت چاہتے تھے. ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا. اب فتح شکست میں بدل گئی. لیبتلیکم، تاکہ اب اللہ تمہیں آزمائے. ملکت افا عنکم، اللہ تمہیں معاف کر چکا، جن ساتھیوں سے غلطی ہوئی اللہ نے ان کو معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنوں پر بہت ہی فضل کرنے والا ہے. استسعتون ولا تلبون علی احد، جبکہ تم گھبراہٹ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے اور پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے. فاصابکم غمم بغم، تو پھر تمہارے اوپر اللہ نے تمہیں پہنچایا غم کے اوپر غم. اطلاع ملی کہ فلاں ساتھی شہید ہو گئے، پھر اطلاع ملی کہ فلاں ساتھی شہید ہو گئے، تو یہ غم پہ غم کیوں آیا؟ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. بلا ما اصابکم، اور جو بھی تمہارے اوپر آ جائے، جو تکلیف تم پر آ جائے. جب بہت زیادہ انسان کو صدمے دیکھنے پڑے تو آدمی صدموں کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر صدموں کا زیادہ اثر نہیں لیتا. غالب کا شعر ہے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسا ہو گئی. تو اللہ نے غم پہ غم تمہیں دیا تاکہ تم اب جو چیز ہاتھ سے نکل جائے نہ اس پہ غم کرو، اور جو تکلیف تم پر آئے نہ اس کے اوپر غم کرو. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس عمل سے جو تم کر رہے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا، پھر اللہ نے تمہارے اوپر اس غم کے بعد نازل کی بڑی امن دینے والی اونگ. صحابہ اکرام کہتے ہیں حالانکہ اتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا ہمیں، لیکن ایسی اونگ تھوڑی دیر کے لیے طاری ہوئی کہ ہماری تلواریں ہاتھ سے گرنے لگی، اور یہ تھوڑی سی اونگ اگر آ جائے تو آدمی دوبارہ فریش ہو جاتا ہے. یخشا طائفۃ منکم، وہ اونگ نے چھا گئی تم میں سے ایک جماعت پر، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت تم میں سے ایسی بھی تھی جو اپنے بارے میں بہت زیادہ فکر کر رہی تھی کہ ہمارا کیا بنے گا، يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناک قسم کے وہ گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیہ، جاہلیت والے گمان، پتہ نہیں محمد سچے نبی ہیں کہ نہیں، ہم اکبر ہیں کہ نہیں، اگر ہم اکبر تھے ہمیں شک اس کیوں ہو رہی ہے، يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بھی کوئی معاملات میں اختیار ہے کہ نہیں ہے، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، اے نبی کہیے کہ بے شک معاملہ کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بات کس نے کہی، ایک روایت تو یہ ہے کہ مدینے میں کہی تھی عبداللہ بن ابی نے، اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک منافق ایسا تھا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا، یہ اس کے الفاظ ہیں، تفاسیر میں اس کا ذکر بھی ہے، یقولو یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، چھپاتے ہیں اپنے جیوں میں جو اے نبی وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے، یقولون کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیئن، اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی معاملہ ہوتا، ما قتلنا ہا ہونا مصرا سے ہمارے نہ جاتے، ہماری بات نہیں مانی، عبداللہ بن ابی کہتا تھا میری بات مان لیتے تو مدینے میں محصور ہو کے لڑتے، یہ نقصان نہ ہوتا، میرے قبیلے کتنے آدمی مارے گئے، حضرت سے اس کا تعلق تھا، میری برادری کتنے آدمی مارے گئے، فرمایا کلو کنتم فی بیوتکم، اے نبی ان کو جواب دیجئے، اگر تم اپنے گھروں پر ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو یقینا نکل آتے وہ لوگ کہ جن کے اوپر قتل لکھ دیا گیا تھا اپنے اپنے مرنے کی جگہ پر، اس لیے کہ ہر آدمی کی موت کی جگہ بھی طے ہے، تو اس نے معین وقت پر اپنی قتل گاہ پر پہنچنا ہی پہنچنا تھا، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ سب کیوں ہوا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ذرا جانچے کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے، تمہارے سینوں میں جو خوب سے باطن ہے، منافقوں اس آزمائش سے وہ نکل کر سامنے آ گئے، تب وہ پتہ چل گیا ہے کہ تمہاری اصل حقیقت کیا ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے پیٹ پھیر کے بھاگ گئے میدان جنگ سے اس روز جس روز کی دو جماعتیں ٹکرائیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اصل میں تو شیطان نے ان کے قدموں کو ہلا دیا ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، بزدلی کیوں آئی ان پر اور کیوں بغدر مچی اور بھاگ گئے مدینہ تک پہنچ گئے بھاگ کر، کچھ ایسے گناہ تھے کہ جن کی وجہ سے شیطان نے ان کو بزدل بنا دیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا، جو کچھ ہوا خاص حالات میں ہوا اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر چکا، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑے تحمل والا ہے، اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.